بسم الله الرحمن الرحيم فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی پناہ کی جگہ پائے یا کوئی حفاظت کی جگہ پاوے تو وہاں جا کر کے پناہ لے لیوے. یعنی جب کبھی ایسے خطرناک فتنوں کا دور آوے تو انسان کو چاہیے کہ کسی حفاظت کے مقام پر چلا جاوے. حفاظت کے لیے دو ذریعے ہیں. ایک حفاظت کا کوئی مقام ہو, مثال کے طور پر کسی مسجد میں جا کے گوشہ نشینی اختیار کر لی, کسی خانقاہ میں جا کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لی, اور دوسری چیز ہے کسی انسان کی پناہ مل جائے. کسی کامل اللہ کے ولی کی پناہ مل گئی, کسی مضبوط آدمی کی پناہ مل گئی تو اس کی حفاظت میں چلا جاوے اور اپنے ایمان کو بچا لے گئے. یہی روایت جب مسلم شریف کے اندر آئی تو وہاں ایک لفظ ہے اور اضافہ اس طرح ہے, تکونو فتنتن, فتنے وجود میں آئیں گے. فتنوں کے دور میں النائم فیہا خیر من الیقظانی. نائم کا مطلب ہے اس فتنے سے غفلت میں جو ہو وہ, سونے والا یعنی جو آدمی اس فتنے سے غافل ہوئے. دوسرا مطلب ہے جس کو اس فتنے کی کوئی اطلاع نہ ہو, یعنی خود سے اس فتنے کی کوئی اطلاع نہ رکھے. وہ آدمی بہتر ہے جاگنے والے سے. جاگنے والے کا مطلب جو فتنے سے باخبر ہو, جو فتنے سے واقف ہو, جو فتنے سے مطلع ہو. وَلْيَقْظَانُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ, اور جو آدمی بیدار ہے وہ بہتر ہے کھڑے رہنے والے سے. کھڑے رہنے والا یعنی فتنے کی طرف پورے اہتمام سے توجہ دینے والا, کہ جو پوری اہتمام, جسے کہتے ہیں نا بھائی میں کھڑا ہو گیا یعنی یہ کام اب میں کروں گا. کھڑے ہونے کا مطلب یہ سزا والا کھڑا ہونا یا بیٹھ کے کھڑا ہونا یہ نہیں, بلکہ قائم کا مطلب ہے کہ کسی کام کے لیے مستعد ہو جانا. تو جو آدمی جاگ رہا ہو فتنے میں یہ بہتر ہے کھڑے رہنے والے سے, یعنی جو فتنے کے لیے تیار مستعد اور اس میں کچھ کرتا ہو. والقائم فیہا خیر من الساعی, اور جو صرف کھڑا رہے وہ دوڑ بھاگ کرنے والے سے بہتر ہے. یعنی جو آدمی صرف کھڑا رہے فتنے میں وہ اچھا ہے, دوڑ بھاگ کرنے والے کے مقابلے میں, محنت کرنے والے کے مقابلے میں, جد و جہد کرنے والے کے مقابلے میں. غرض یہ کہ فتنوں کے زمانے کے اندر جو آدمی جتنا اپنے آپ کو گوشہ نشین رکھے گا اتنا اس کی حفاظت ہوگی. اگر کوئی فتنہ آ جاوے تو اولا درجہ یہ ہے کہ تم بے خبر ہو جاؤ. دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم کو خبر لگی تو صرف خبر تک اس کو باقی رکھو, اس میں نہ رائے دو نہ اس میں کچھ حرکت کرو. تیسرا درجہ یہ ہے کہ فتنے کے اندر اگر آپ کسی درجے کے اندر شامل ہوئے تو ہو گئے مجبوری میں یا لا علمی میں, تو اس صورت کے اندر بس جو تھوڑا کچھ اپنے سے ہو گیا اسی تک محدود رکھو, آگے مت بڑھو. اور چوتھا درجہ تو بڑا بھاری ہے کہ کوئی آدمی فتنے کے لیے جد و جہد کرے. فمن وجد ملجأً او معاذًا فليستعذ به, کوئی بھی پناہ کی جگہ یا حفاظت کی جگہ مل جاوے تو اس حفاظت میں چلا جاوے. جی
وروي عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتن الا ثم تكون فتن الا ثم تكون فتنه القاعد خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من السعي اليها الا فاذا وقعت فمن كان له ابل فليلحق بابلي ومن كان له غنم فليلحق بغنمي ومن كانت له ارض فليلحق بارضي فقال رجل يا رسول الله ارايت من لم يكن له ابل ولا غنم ولا ارض فقال يعمد إلى سيفي فيدق على حده بحجر ثم الينجو إن استطاع النجا اللهم هل بلغت ثلاثا فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين فضربني رجل بسيفي أو يجيء سهم فيقتلني قال يبوء بإثمي
فيقتلوني
قال يبوء بإثمي وإثمك ويكون من أصحاب النار رواه مسلم رحمه الله.
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, دیکھو یہ یاد رکھنے کا, حضرت ابو بکر الگ ہے اور حضرت ابو بکر الگ ہے, دونوں صحابی الگ الگ ہے. تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ زمانے کے اندر فتنے وجود میں آئیں گے. پھر دھیان سے سنو, آئندہ زمانے میں فتنے وجود میں آئیں گے. پھر دھیان سے سنو, آئندہ زمانے میں فتنے وجود میں آئیں گے. تکرار برائے تنبیہ اور تاکید ہوتی ہے, خاص بات پر تنبیہ اور تاکید کرنے کے لیے تکرار. اور خود یہ الا کا لفظ عربی زبان میں تاکید کے لیے آتا ہے, اور ہماری گجراتی زبان میں بھی یہ لفظ تاکید کے لیے آتا ہے. چونکہ ہماری گجراتی عربیت سے متاثر ہے, اللہ سو رہا ہے سبق میں, یہ کہتے ہیں نا, یہ تنبیہ کے لیے. القائد خیر من الماشی فیہا, اس فتنے کے زمانے میں بیٹھنے والا فتنے میں چلنے والے سے بہتر ہوگا. پیچھے کی روایت میں جو مطلب ہے وہ یہاں لیا جائے گا. والماشی فیہا خیر من السعی الیہا, اور فتنے میں چلنے والا بہتر ہوگا فتنے کی طرف دوڑ دھوپ کرنے والے سے. الا فاذا وقعت, سنو دھیان سے, جب فتنے واقع ہو جائے قائم ہو جائے, تو جس کے پاس اونٹ ہوئے وہ اپنے اونٹوں کے پاس چلا جاوے, اور جس کے پاس بکریاں ہوئے وہ اپنی بکریوں کے پاس چلا جاوے. دراصل پرانے زمانے کے اندر اونٹ اور بکریاں جو لوگ پالتے تھے, تو عام متن اس کے لیے جو باڑے ہوتے ہیں, تبیلے ہوتے ہیں, وہ شہر کے باہر ہوتے تھے. مدینہ طیبہ کے وسط کے اندر جانوروں کے تبیلے عام طور پر نہیں ہوتے تھے, وہ سواری کا یکا دکا جانور ہو وہ ٹھیک ہے, باقی جو لوگ کثرت سے جانور پالنے والے ہوتے تھے تو الگ سے باہر باقاعدہ اس کے باڑے تبیلے بنے رہتے تھے اور وہاں جانور پالے جاتے تھے. اور جس کے پاس زمین ہوئے یعنی کھیتی کی, تو وہ اپنی اس کھیتی کی زمین میں چلا جاوے. یعنی فتنے کے زمانے کے اندر انسان کو اپنے ذاتی حلال کاروبار میں مشغول ہو جانا چاہیے. جس کے پاس بکری ہو وہ اپنی بکریوں کی دیکھ بھال خدمت اس میں مشغول ہو جاوے, جس کا اونٹ کا تبیلہ ہوئے وہ اونٹوں میں چلا جاوے, اور جس کے پاس کھیتی باڑی ہوئے وہ کھیتی باڑی کے اندر چلا جاوے. یعنی فتنے کی جگہ سے دور ہو جاؤ اور اپنے حلال کاروبار میں مشغول ہو جاؤ. یہ عام قتل و قتال کے ماحول کے زمانے کی بات ہے کہ جب مسلمانوں میں آپس میں قتل و قتال ہو رہا ہو تو اپنے کام سے کام. فقال رجل یا رسول اللہ, ایک شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ارأیت من لم یکن لہ ابل, کیا آپ فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس اونٹ نہ ہو, ولا غنم بکریاں بھی نہ ہو, ولا ارض زمین بھی نہ ہو, یعنی کسی کے پاس اپنی ذاتی مشغولیات کے لیے حلال کاروبار کے لیے کوئی ذریعہ نہ ہو, تو وہ کہاں جاوے ایسے قتل و قتال اور فتنے کے زمانے میں؟ تو کتنا پیارا راستہ بتلایا. قال یعمد الی سیفہ فیدق علی حدہ بحجر، تو اپنی تلوار کو پتھر پر مار کر کے اس کی دھار توڑ دے وے، یعنی اپنی تلوار، تلوار سے اس زمانے میں قتال ہوتا تھا، لڑائیاں ہوتی تھی، مارا ماری ہوتی تھی، مراد یہاں ہر طرح کے ہتھیار ہے کہ اپنے جتنے بھی ہتھیار ہو فتنے کے زمانے میں وہ ہتھیار بیکار کر ڈالو، اس لیے کہ اگر ہتھیار ہوں گے تو آدمی کو لڑنے جانے کا شوق ہوگا نا کہ میں بھی جاؤں لڑنے جاؤں مرنے جاؤں مارنے جاؤں، ہتھیار ہی نہ ہوئے تو پھر کا کیسے جاوے، کچھ بھی نہیں، گھر کے اندر اگر ڈنڈا ہوئے تو باہر لے کر نکلنے کا ارادہ ہوئے، لیکن گھر میں ڈنڈا ہی نہیں ہوئے تو پھر بھائی گھر میں بیٹھے رہو چپ چاپ، اسی میں ہماری خیریت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں میں آپس کے اندر قتل و قتال کا دور ہو رہا ہو تو ایسی صورت کے اندر اپنے ہتھیار کو معطل کر ڈالو، بیکار کر ڈالو، تاکہ کسی کو لڑنے جانے کا جدائیہ اور جذبہ باقی نہ رہے۔ یہ کنایہ ہے جنگ چھوڑنے سے، مطلب ایسے زمانے میں جنگ لڑائی چھوڑ کر چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ اب یہاں شرع نے ایک مسئلے کے اوپر بحث کی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس طرح کے قتل و قتال کے زمانے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے، مسلمانوں میں آپس کے اندر جنگیں ہو رہی ہو، آپس میں خون مار کی قتل و قتال ہو رہا ہو تو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے ایسے زمانے میں۔ نمبر ایک، پہلی رائے یہ ہے کہ فتنے کے دور میں مسلمانوں میں آپس میں لڑائی کے زمانے میں کسی حال میں بھی لڑنے میں شریک نہیں ہونا چاہیے، کسی پارٹی میں بھی نہیں اور کسی کے ساتھ بھی نہیں، کسی حال میں لڑائی میں شریک مت ہو، گوشہ نشینی اختیار کر لو۔ نمبر دو، دوسری رائے یہ ہے کہ قتال اور جنگ کی ابتدا نہ کرے لیکن کوئی اگر حملہ کرے تو دفاع کرو۔ اور تیسری رائے یہ ہے اس سلسلے میں کہ جو حق پرست جماعت ہو اس کی مدد کرو اور باغیوں سے قتال کرو۔ یہ تیسری رائے کو راجح قرار دیا گیا ہے، کیوں؟ پہلی دلیل، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ اس آیت میں باغیوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ باغی اطاعت کی طرف آ جاوے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اہل حق کا تعاون نہیں کریں گے تو باغی لوگ غالب آنے لگیں گے، زمین پر فساد پھیل جائے گا اور نیکی کے ماحول کا خاتمہ ہو جائے گا، ظالموں کو قوت اور غلبہ ملے گا، اسی لیے اہل حق کا تعاون اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ تیسرے قول کو راجح قرار دیا گیا۔ ہاں، جب حق کیا باطل کیا ہمارے سامنے واضح نہ ہوتا ہو، کون حق پر کون باطل پر، ایسی صورت میں گوشہ عافیت میں بیٹھے رہو۔ اسی طریقے سے حق کس طرف ہے، دونوں طرف کے لوگ اپنے آپ کو حق پر بتلا رہے ہیں اور دونوں تاویلات کر رہے ہیں، دونوں دلائل شرعیہ پیش کر رہے ہیں، ایسی صورت میں بھی گوشہ عافیت اختیار کر لو، جب تمہارے پاس رجحان شرعی کی کوئی دلیل نہ ہو ایسے زمانے میں۔ ثم لینجو ان استطاع النجا، پھر فتنے کی جگہ سے بھاگ سکو تو بھاگ جاؤ۔ یہاں تیزی مراد ہے کہ جس قدر تیزی سے ہو سکے فتنے کی جگہ سے دور چلے جاؤ تاکہ فتنے کے اثرات سے حفاظت ہوئے۔ اتنی بات ارشاد فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم هل بلغت، اے اللہ کیا میں نے آپ کی باتیں پہنچا دی۔ دیکھو یہاں پر بات شرح نے بلغت سے مراد لیا ہے نفس اس حدیث کو، کہ اس حدیث شریف کے اندر جو مضمون آیا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مطلق، یعنی جتنی چیزوں کی تبلیغ کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تمام چیزوں کے بارے میں حضور یہ اللہ کو گوارہ کریں، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک، جتنی باتیں آپ کی طرف، یا ایھا الرسول، کہ جو جتنی باتیں آپ کی طرف اللہ کے یہاں سے اتاری گئی اس کو پہنچا دیجئے، تو آپ نے یہ بات پہنچا دی، اس پر اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں. جیسے حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا. فقال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول، ارأیت ان اکرہت حتی ینطلق بی الی احد الصفین، حضور آپ کیا فرماتے ہیں اگر مجھے مجبور کیا جائے اور مجبور کر کے مجھے مسلمانوں کی دو صفوں میں سے ایک صف کی طرف لے جایا جائے، ینطلق لے جایا جائے، یعنی دو مسلمانوں کی جماعتیں لڑ رہی ہے تو مجھے زبردستی کھینچ تان کر کے کسی ایک جماعت کی طرف کوئی کھینچ کے لے جاوے تو مجھے کیا کرنے کا، زبردستی ایک پارٹی مجھے اپنی طرف لے جاوے تو مجھے کیا کرنے کا. اب میں وہاں پہنچا، چلو وہاں جا گیا، پھر کیا ہوا، فضربنی رجل بسیفہ، کسی آدمی نے مجھے اپنی تلوار سے مارا، او یجی اسہم فیقتلونی، یا سامنے والی جماعت کی طرف سے تیر آیا اور اس تیر نے مجھے قتل کر ڈالا. یہ سائل کو سوال کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دونوں طرف مسلمانوں کی جماعت ہے، دونوں لڑنے والی مسلمان کی جماعت ہے. کیا میں تو جانا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے مجبوراً زبردستی لے گئے ایک جماعت میں، اب سامنے بھی مسلمان، اس میں سے کوئی آ کے مجھے تلوار کے ذریعے مار ڈالے یا تیر مار کر کے مار ڈالے تو میرا کیا حشر ہوگا اللہ کے یہاں. وہ انجام اور نتیجے کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر سامنے بے دین لوگ ہو جن میں ایمان نہیں ہے وہ لوگ ہو اور ان کی طرف سے تلوار یا تیر آوے تو یقیناً یہ شہید ہے. لیکن یہاں سوال کی ضرورت کیوں پیش آئی، دونوں طرف مسلمان ہے، دونوں ایمان والوں کی جماعت ہے اور یہ تو جانا نہیں چاہتا تھا بیچارہ، مجبوراً لے جایا گیا، اس صورت میں اگر اس کو مارا جائے تو کیا حکم ہوگا. قال یبوء باسمہ و اسمک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اپنے اور تمہارے گناہ کے ساتھ لوٹے گا، قاتل اپنے اور تمہارے گناہ کے ساتھ لوٹے گا، یعنی اس پر ڈبل گناہ ہوں گے، قاتل کے اوپر ڈبل ڈبل گناہ ہوں گے. دیکھو قاتل کے اوپر ڈبل گناہ کیوں، ایک تو یہ اس مسلمان سے لڑنے کیوں نکلا، عداوت کی وجہ سے، دل میں کینا بغض بیر میل رکھ کر کے لڑنے آیا، ایک گناہ اس کا کہ مسلمان کے ساتھ عداوت رکھو، بغض رکھو، کینا رکھو، بیر رکھو، ایک گناہ اس کا کہ عداوت اور بغض اور کینا اور بیر میں لڑنے آیا اس کا، اور دوسرا گناہ کائی کا، نفس قتل کا گناہ، نفس قتل کا گناہ، یہ دو گناہ اس کے اوپر آئیں گے. اور بھی توجیہات ہیں اس کی، یبو بسم ہی ویکون اصحاب النار، اور وہ جہنمی ہو جائے گا، کون، قاتل، کون جہنمی ہوگا، اور مقتول جنتی، جب قاتل جہنمی تو نتیجہ کیا نکلا، مقتول جنتی ہو جائے گا. چلو،
وروي عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري رحمه الله.
حضرت ابو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت جلدی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوگی، مسلمان کا بہترین مال کیا ہوگی، بکریاں پالو بھائی، بکریاں پالو، بہترین مال بکریاں ہوگی، انبیاء کی سنت ہے. شرح فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے بقدر ضرورت سامان حیات، بقدر ضرورت سامان حیات. آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لے لے رہے یا خود اپنے کباٹ کا جائزہ لے لے رہے، اتنی چیزیں ہمارے گھروں میں ایسی ہوگی جو فالتو بیکار، سال سال میں دس دس سال میں بھی کام نہیں آتی، لیکن گھر میں بھر کے رکھتے. بقدر ضرورت سامان حیات، یہ مسلمان کا بہترین مال. ایک ٹھیلا اٹھایا، یہی ہماری کائنات. جیسے کہ طلبہ گھر سے آتے ہیں مدرسے میں تو ایک بیگ دو بیگ لے کر کے آتے ہیں، یہی ہماری کل کائنات. بقدر ضرورت سامان حیات، بس یہ. تو گویا کہ بکری، اب چونکہ بکری میں کیا ہوگا کہ بکری لے کر کے وہ چلا جائے گا کہیں پر، تو اپنی ضرورت بکری کے دودھ سے پوری کر لے گا. معلوم ہوا کہ بکری کا دودھ بہترین دودھ ہے، اور بکری کے بچے ہوں گے تو کبھی کھانے کا جی ہوا تو ایک آدھ بکرا کاٹ ڈالا اور اس سے اپنی غذا کا سامان کر لیا. اس کو لے کر کے پہاڑ کی اونچائی پر چلا جاوے، بکریوں کو لے کر پہاڑ کی کسی اونچائی پر چلا جاوے. اب یہی دور ہے بھائی چند، بکریاں لے کر کوئی پہاڑ ڈھونڈ ڈالو اپنے وہاں چلے جاوے. ومواقع القطری، اور جہاں بارش گرتی ہو ایسی جگہ پر چلا جاوے. چونکہ بارش گرے گی تو ہری ہری گھاس اگے گی، تو بکریاں چرانا بھی آسان ہو جائے گا اور خود اپنے لیے پانی کا انتظام آسان ہو جائے گا. یفر بدینہ من الفتن، فتنوں سے بھاگے گا اپنے دین کی حفاظت کے لیے. فتنوں سے بھاگے گا اپنے دین کی حفاظت کے لیے، کہ میرا دین بچ جاوے، اس کے لیے فتنوں، اس کے لیے وہ بھاگے گا. کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں میں جب آپس میں جنگ ہونے لگے، ایسے زمانے میں اس حدیث پر عمل کرنے کا، جب آپس میں مسلمانوں میں جنگ قتال ہونے لگے تب اس حدیث پر عمل کرو. نمبر دو، جب دین کی حفاظت مشکل ہو جائے تو ایسے زمانے میں اس حدیث پر عمل کرو. جب لوگوں کے بیچ میں آبادی میں رہنے میں اپنے دین کی حفاظت مشکل ہو تو اس حدیث پر عمل کرنے کا. چند بکریاں لے کر کے پہاڑ پہ چلے جانے کا، چالیس بکری لے کر کے، اور وہاں جا کر کے اپنی بکریوں کو لے کر اللہ اللہ زندگی وہاں گزار لینے کی. چلو.
وروی عن اسامه بن زید رضی اللہ عنہما قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقم من اقوام المدینہ فقال هل ترون ما ارى؟ قالوا لا. قال فانی لا ارى الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع المطر. متفق علیہ.
حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے تھے، پیارے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بلند مقامات میں سے ایک اونچی جگہ پر چڑھے. اتم واحد آتام جمع، دونوں ایک ساتھ آئے، تو ایک بلند مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے. دیکھو ایک قاعدہ کلیہ میں آپ کو بتلاؤں، واحد جمع اور باب کو یاد رکھنے کے لیے حافظوں کے لیے بہت آسان، کہ قرآن کی آیتوں پر استحضار کرنے کا. تو کوئی بھی لفظ آئے، مثلا کوئی آپ کو پوچھے کہ بھائی الغفران کون سے باب سے، تو فوراً آیت پر ذہن جانا چاہیے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ مضاری کسرے کے ساتھ آئی تو باب کون سا ہو گیا، ضرب یضرب. پھر باب فتح، فتح لفظ کے بارے میں کوئی پوچھے تو فوراً آیت آپ ذہن آپ کا جانا چاہیے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ماضی عین کلمے کے فتح کے ساتھ آئی. تو اس طریقے سے قرآن کی آیتوں کے اندر غور کرتے رہنے سے صیغے، یہ باب کون سا، وہ فوراً معلوم ہو جاتا ہے. یہی حال واحد اور جمع کا بھی، کہ قرآن کے اندر بہت سے الفاظ ایسے ہیں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، ہو گیا جمع کا صیغہ ائمۃ. اب واحد آپ کو وہاں ملے گی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ. واحد کہاں ہے؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. تو اس طرح قرآن کی آیتوں میں تدبر کرنے سے واحد جمع دونوں مل جاتی ہے. یہ الحدیث شریف کا بھی ہے. دیکھیے یہاں پر واحد جمع دونوں آ گئی. تو اتم اصل میں کہتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کی بہت بڑی آبادی تھی, اور یہ یہودی لوگوں نے اونچے اونچے محل, حویلیاں, قلعے اپنی رہائش کے لیے بنا رکھے تھے, اور یہ مدینہ کے اطراف میں خصوصاً کوبا میں یہ بکثرت رہتے تھے, اور یہ بہت اونچے اونچے تھے. تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے قلعے میں حویلی محل کے اوپر چڑھے, اور وہاں جا کر صحابہ کرام کو کیا فرمایا, هل ترون ما ارى, میں جو دیکھ رہا ہوں کیا تم لوگ دیکھ رہے ہو؟ دیکھو سوال جو ہے نا سامنے والوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. غفلت لگے تو سوال کرنے کا تو فوراً توجہ ہو جائے, اور کسی خاص چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے بھی سوال ہوتا ہے. تو حضور نے دیکھو کتنا پیارا تعلیم کا انداز اختیار فرمایا کہ تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو مجھے نظر آ رہی ہے. قالوا لا, صحابہ نے کہا ہم کو تو کچھ نظر نہیں آتا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. قال فإني لأرى الفتن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں. خلال بیوتکم, تمہارے گھروں کے بیچ میں, تمہارے آبادیوں کے بیچ میں, کا وقع المطر, جیسے کہ بارش گرتی ہے اس کی طرح. اب یہاں پہلی بات دیکھو, حضور کے دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ فإني لأرى کہ میں دیکھ رہا ہوں, کیا مطلب دیکھنے کا؟ تو بعض شرح حدیث تو کہتے ہیں حقیقت پر محمول ہے رؤیت بصر, گویا اس وقت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام فتنے کر دیے گئے اور حضور نے اپنی آنکھ سے مشاہدہ فرمایا. جیسے کہ نجاشی بادشاہ کی جنازے کی نماز مدینہ میں حضور کے سامنے جنازہ کر دیا گیا, حالانکہ وہ جنازہ حبشہ میں تھا لیکن حضور کے سامنے کر دیا گیا مدینۃ المنورہ میں, اور حضور نے وہیں سے جنازے کی نماز پڑھا دی. تو ایک معجزہ ہے کہ جو فتنے آئندہ زمانے کے اندر ہونے والے ہیں وہ فتنے حضور کے سامنے کر دیے گئے, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا. نمبر دو, بعض حضرات رؤیت قلبی مراد لیتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالی کی طرف سے حضور کو آئندہ زمانے کے فتنوں کا علم دیا گیا کہ جو مستقبل میں فتنے پیش آنے والے ہیں اس کے متعلق جانکاری اور واقفیت حضور کو دی گئی, اور حضور نے اپنی امت کو بتلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے آگاہ فرما دیا, اور یہ فرمایا نا خلال بیوتکم, یہ قرب بتلانا ہے کہ تمہارے گھروں میں فتنے آنے والے ہیں. اور بعد میں کتنے خطرناک فتنے آئے مدینہ المنورہ کے اندر. واقعہ حرہ پیش آیا, حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا, کیسے کیسے فتنے مدینہ المنورہ میں پیش آئے. کئی دنوں تک مسجد نبوی میں نماز با جماعت نہیں ہوئی. بطور معجزہ لوگوں نے سنا کہ حضور کی قبر اطہر سے اذان کی آواز آ رہی تھی. تو عجیب عجیب فتنے پیش آئے, اور اس چیز کو بتلا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو متوجہ فرما رہے تھے کہ جو فتنے مقدر میں ہیں ان فتنوں سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرو. مقدر کے فتنے تو آ کے ہی رہیں گے لیکن اس سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرو. اور دیکھو بارش جب برستی ہے نا تو وہ تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے, بارش کی خوبی ہے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. کہ اس طرح فتنے بھی ہر جگہ پہنچ جائیں گے تمہاری آبادی میں, گھروں میں, شہروں میں. چلو.
وروي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت امتي على يدي غلمه من قريش. رواه البخاري رحمه الله تعالى.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہاں امتی سے مراد عام امت مراد نہیں ہے، اتنا یاد رکھنا، خاص صحابہ کرام مراد ہے، یاد رکھنا، میری امت کی ہلاکت یعنی میرے پیارے لاڈلے صحابہ کی ہلاکت قریش کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوگی، قریش کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ دیکھو اس حدیث کو برابر سمجھو، گلمتن کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں بولا جاتا ہے شہوت کے غلبے کے اوپر، کسی کے اوپر شہوت غالب آ جائے، شہوت بھڑکنے لگے، اور عام طور پر نوجوانوں میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، شہوت کا بھڑکاؤ ہوا کرتا ہے۔ دوسری بات، کم عمری، جس کم عمری کے اندر انسان کے اندر لاپرواہی ہوتی ہے اس کو بھی غلمتن غلمانن کہا جاتا ہے، کم عمری جس میں انسان کے اندر لاپرواہی ہوا کرتی ہے، اور عام متن نوجوانوں میں لاپرواہی ہوا کرتی ہے۔ تیسرا معنی، بے باک لڑکا، اور نوجوان لڑکے عام طور پر بے باک ہوتے، بنداس ہوتے ہیں۔ چوتھا معنی، غیر سنجیدہ، اور نوجوان عام طور پر سنجیدگی سے خالی ہوا کرتے ہیں۔ تو کہا میری امت کے میرے صحابہ کی ہلاکت قریش کے نوجوانوں کے ہاتھ سے ہوگی، کیا مطلب اس کا؟ قریش سے نسبی تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے ہاتھ سے میرے صحابہ کی ہلاکت ہوگی۔ یزید ابن معاویہ، عبید اللہ ابن زیاد، خاندان بنو امیہ کے دوسرے بادشاہ، یہ سب قریشی ہے خاندان کے اعتبار سے، اور ان کے ذریعے سے حضرت عثمان، حضرت حسن، حضرت حسین اور دوسرے اہل بیت کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگوں کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بتائی ہوئی بات کے مطابق ان قریشی نوجوانوں کو نام کے ساتھ جانتے اور پہچانتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ بنو امیہ کی حکومت کا دور، اس دور کے اندر اگر حضرت ابو ہریرہ ان کے نام لے کے بتانے جاوے تو حضرت ابو ہریرہ کے خلاف فتنے شروع ہو جاوے، ہنگامہ آرائی شروع ہو جاوے، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے فساد سے بچنے کے لیے ان لوگوں کے نام نہیں بتلائے۔ اور دیکھو، حجاج ابن یوسف قریشی تو نہیں ہے، لیکن سلیمان ابن عبد الملک اور عبد الملک ابن، تو ان لوگوں کا وہ نمائندہ ہے، اور اس کے ہاتھ تقریباً 120,000 کے قریب صحابہ تابعین اور صلحاء امت کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اتنی بڑی تعداد کے اندر، اسی لیے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اس سے اس دور کے فتنے کو مراد لیا گیا ہے جو صحابہ کے دور میں بنو امیہ کے لوگوں کی طرف سے جو زیادتیاں پیش آئی، اور جس کے نتیجے میں مہاجرین اور انصار میں سے بہت سے صحابہ کرام شہید کر دیے گئے۔ جی، ويكثر الحرج حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے یہ روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان۔ دیکھو اس جملے کے مطلب سمجھو، یہ سب چیزیں اس وقت آپ کو سامنے نظر آئے گی۔ نمبر ایک، پہلا مطلب، دنیا اور آخرت کا زمانہ قریب آ جائے گا، دنیا اور آخرت کا زمانہ قریب, یعنی قیامت بالکل قریب آ جائے گی. پہلا مطلب یہ. نمبر دو, زمانے کے بدکار اور فتین لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قریب قریب ہو جائیں گے. زمانے کے بدکار اور فتین لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قریب قریب ہو جائیں گے. اس وقت عالمی یہ حال ہے, جتنے بھی فتین بدکار لوگ ہیں وہ سب ایک دوسرے کے قریب ہے. نمبر تین, برائیوں کے اعتبار سے, گناہوں کے اعتبار سے زمانہ آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہو جائے گا. برائی بدی کے اعتبار سے زمانہ آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہو جائے گا. دیکھو کوئی بات کرتا ہے کہ ابھی تو لوگ شراب بہت پی رہے ہیں, پانچ سال پہلے بھی بہت پیتے تھے, ابھی تو چوریاں بہت ہو رہے, سات سال پہلے بھی بہت چوریاں ہوتی تھی. تو برائی بدی کے اعتبار سے پچھلے پانچ سال اور آج کے سب لوگ ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے. تیسرا مطلب, لوگوں کی عمر چھوٹی ہو جائے گی. قیامت کے پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں چھوٹی چھوٹی ہو جائے گی. دیکھو اس امت کی عمر ایسے پچھلی امتوں کی عمر کے مقابلے میں بہت چھوٹی. حدیث میں آیا کہ 60 اور 70 کے بیچ میں اس امت کی عمر ہے, اس لیے جو 60 کے اوپر جائے وہ نفع میں, 70 کے اوپر جائے وہ ڈبل نفع کے اندر. لیکن اس حدیث کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اس سے بھی لوگوں کی عمریں چھوٹی چھوٹی ہو جائے گی, اور آج یہی مشاہدہ ہو رہا ہے. نوجوان مر رہے ہیں, ادھیڑ عمر والے مر رہے ہیں. تو حدیث شریف کا ایک مطلب, زمانے کے لوگوں کی عمر کا چھوٹا ہو جانا. پانچواں مطلب, رات اور دن کی مدت کا چھوٹا ہو جانا, یعنی وقت میں سے برکت کا ختم ہو جانا. مہینے ہفتے جیسے, ہفتہ دن جیسا, اور دن ایک گھنٹے جیسا. تو حدیث شریف کا یہ مطلب ہے کہ زمانے کے اندر سے برکتیں ختم ہو جائے گی. اور چھٹا مطلب یہ ہے کہ حکومتوں کا بدلنا بڑی تیزی سے ہو جائے گا, حکومتوں کی مدتیں جلدی جلدی ختم ہونے لگے گی. اب حضرت اورنگزیب عالمی رحمت اللہ علیہ نے 50 برس متحدہ ہندوستان پر حکومت کی ہے. جب ہندوستان افغانستان سے لے کر کے ادھر برما تک تھا, اتنا بڑا ہندوستان, 50 سال حکومت کی اکیلے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے, اور اب 5 سال میں سرکار بدل جاتی ہے, اور اگر جو ہے ایم پی ایم ایل اے پھوٹ گئے تو 2 سال میں بھی بدل جائے. ہوتا ہے, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ 5 سال بھی بہت سی حکومتوں کو پورا ہونے کا موقع ملتا نہیں ہے. تو حدیث شریف کا ایک مطلب ہے حکومتوں کی مدتوں کا جو ہے جلدی جلدی پورا ہو جانا, تھوڑے تھوڑے دنوں کے اندر حکومت اور اقتدار کا بدل جانا. یہ ہے یتقارب الزمان ویقبض العلم, اور علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھا لیے جانے کا مطلب ہے مخلص علماء کی موت ہو جائے گی. کتابیں تو بہت ہوگی لیکن علم اپنے سینوں میں رکھنے والے مخلص علماؤں کی موت ہو جائے گی. اور بعضوں نے یہ مطلب بھی بیان کیا, علم نافع والے علماء اٹھا لیے جائیں گے, کہ جن کے پاس بیٹھ کر کے, جن کی صحبت میں رہ کر کے انسانوں کو علم نافع ملے, نفع والا, جس کے اوپر عمل کر سکے, ایسا علم ملے, ان کا اٹھ جانا, ان کی موت. وتظہر الفتن, اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے, ہو رہے. ویلک الشح, اور بکھیلی لوگوں میں ڈال دی جائے, بکھیلی لوگوں میں ڈال دی جائے. دیکھو بکھیلی تو اس دنیا میں ہر زمانے میں رہی, کوئی زمانہ بکھیلی سے خالی نہیں. شور جب سے دنیا قائم ہوئی انسان اس دنیا میں آیا, بخیلی بھی آئی ساتھ میں. لیکن حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بخیلی لوگوں میں عام ہو جائے گی, بخیلی لوگوں کی طبیعت بن جائے گی, بخیلی لوگوں کی فطرت بن جائے گی, اور بخل لوگ عادت بنا لیں گے. اس وقت سخی کتنے ہیں؟ بات کرنا پڑتا ہے کہ پورے بارڈولی میں فلانے آدمی سخی ہے, تو کیا باقی سب بخیل؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا. تو بخل عام ہو جائے گا, بخل طبیعتوں میں آ جائے گا, بخل عادت بن جائے گی, بخل فطرت بن جائے گی, تو اس طریقے سے بخل بڑھ جائے گا. اور بخیلی سے مراد حدیث میں ہر طرح کی بخیلی ہے, مال کی بخیلی کہ لوگ مال کی سخاوت نہیں کریں گے, علم کی بخیلی کہ لوگ علم دوسروں کو سکھائیں گے نہیں. آج کتنے لوگ ہیں کہ مولوی بننے کے بعد پڑھاتے ہیں, کاروبار میں لگ گئے کہ ابا کا دھندا مجھے سنبھالنے کا ہے, ابا کی گیرج مجھے ہینڈل کرنے کی ہے, ابا کا تبیلہ مجھے دیکھنے کا ہے. لوگ جو ہے کاروبار میں اور علم میں بخیلی کہ بھائی پڑھائیں گے تو کیا 5,000 پگار ملے گا اور کاروبار میں 50,000 ملے گا. تو علم میں بخیلی, اور اسی طریقے سے صنعت اور حرفت میں بخیلی کہ مجھے ایک حرفت, ایک ہنر, ایک پیشہ آتا ہے تو میں دوسرے کو نہیں سکھاؤں. مجھے ایک صنعت آتی ہے, حرفت آتی ہے, ہنر آتا ہے, میں دوسرے کو نہیں سکھاؤں. یہ طب یونان برباد کیوں ہوا؟ طب یونانی اس لیے کہ حکیم لوگوں کو جو نسخے آتے تھے انہوں نے کسی کو بتایا نہیں, قبرستان میں لے کے چلے گئے, طب یونان برباد ہو گیا. تو صنعت حرفت جو آتا ہو وہ کسی کو نہ سکھاوے, یہ بھی بخیلی ہے. تو بخیلی عام لوگوں میں ڈال دی جائے گی. ویکثر الحرج, اور حرج بڑھ جائے گا. قالوا وما الحرج, صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ قال القتل, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا آپس میں قتل و قتال کرنا, مسلمانوں کا آپس میں قتل و قتال کرنا. دیکھو بھائی, اس وقت کے اوپر مسلمان ہی مسلمان کے خون کا پیاسا ہے, مسلمان ہی مسلمان کے خون کا پیاسا ہے, ایک دوسرے کو مارتے ہیں, مروا دیتے ہیں سپاری دے کر کے. تو بعض حضرات نے مطلب یہ بیان کیا کہ حق اور باطل کی تمیز نہیں رہے گی اور لوگ ایک دوسروں کی گردن کو مارنے لگیں گے, قتل کرنے لگیں گے ایک دوسرے کو. اس امت کی کھیتی کو پہلے اپنوں نے کاٹا, اس جملے کو یاد رکھنا, اس امت کی کھیتی کو پہلے اپنوں نے کاٹا, پھر کٹی کٹائی کھیتی کو غیروں نے کاٹا. جتنا اس امت کو اپنوں سے نقصان پہنچا اتنا غیروں سے بھی نقصان نہیں پہنچا. آپس کی قتال, آپس کی لڑائیاں, اس کو حضور نے حرج سے تعبیر فرمایا. چلو.
وروي عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس من لا يدري القاتل فيما قتله ولا المقتول فيما قتله. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج, القاتل والمقتول في النار. رواه مسلم رحمه الله.
حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. حضور اللہ کی قسم کھا کر کے ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا فنا نہیں ہوگی, لا تذهب الدنیا, یہ دنیا فنا نہیں ہوگی. کب تک؟ یہاں تک کہ ایسا وقت آ جاوے, یوم کے معنی دین, دین کے مراد وقت, یہاں تک کہ ایسا وقت آ جاوے کہ قاتل کو پتا نہ ہوئے کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے, قاتل کو پتا نہ ہوئے کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے. دیکھو آج جو پروفیشنل کیلر لوگ ہیں, پروفیشنل کیلر یعنی جو کاروباری قاتل, جن کا کام ہی ہے لوگوں کو مار ڈالنا, لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں. اب جیسا معاملہ ہے ایسے پیسے ملتے ہیں, کبھی 5,000 میں قتل کرتے ہیں, کبھی 50,00,000 لے کر قتل کرتے ہیں. تو یہ کاروباری قاتل ہوتے ہیں, پروفیشنل کیلر, شارپ شوٹر, ان کو لوگ پیسے دیتے ہیں, میرا آپ کا نعوذ باللہ کسی کاروبار میں اختلاف ہو گیا تو میں کسی قاتل کو پیسے دے دوں کہ جا تو اس کو مار ڈال لیں. اس کو آج کل کی زبان میں سوپاری پھوڑنا کہتے ہیں, سوپاری پھوڑوائی آج کل کی اصطلاح میں. تو اب وہ قاتل اس کو قتل کرنے جا رہا ہے لیکن اس کو معلوم ہی نہیں کہ میں کیوں مار رہا ہوں, میں تو پیسے لے کر فیس لے کر مار رہا ہوں. کیوں مار رہا ہوں کچھ معلوم نہیں, اس بیچارے نے کیا جرم کیا کچھ معلوم نہیں. ولل مقتول فی ما قتل, اور مقتول کو بھی معلوم نہیں کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. مقتول کو جب مارا گیا تو اس کو بھی معلوم نہیں کہ مجھے کیوں مار ڈالا. بعض مرتبہ حسد میں ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں, بیچارے کو پتا ہی نہیں کہ مجھے کیوں مار ڈالا. فقیل کیف یکون ذالک, تو کہا گیا کہ حضور ایسے زمانے میں کیا کرے. اصل میں اس زمانے میں شک کی بنیاد پر بھی قتل ہوں گے, وہم کی بنیاد پر بھی قتل ہوں گے. جیسے آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں نا کہ بھائی کسی پر ڈاکن ہونے کا وہم ہو کر کے مار ڈالا, کسی کے اوپر سحر کا وہم کر کے مار ڈالا, کسی آدمی کو حکومت کا جاسوس کا وہم کر کے مار ڈالا. تو شک اور وہم کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ قتل ہونے لگیں گے. اس لیے کہا کہ کیف یکون ذالک, حضور ایسا کیسے ہو جائے گا. قال الحرج, یعنی اس زمانے کے اندر حرج عام ہوگا جو اوپر مطلب آیا. القاتل والمقتول فی النار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے زمانے میں قاتل بھی جہنمی اور مقتول بھی جہنمی, قاتل اور مقتول دونوں جہنمی. اب دیکھو مقتول کیوں جہنمی, قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آیا, مقتول کیوں. دیکھو فتنے حرج جب مسلمانوں میں آپس کے اندر جنگ قتل و قتال لڑائی مارا ماری عام ہوئے, ایسے زمانے میں مقتول قاتل دونوں جہنمی. کیوں؟ اس لیے کہ قاتل مقتول کو مار ڈالنا چاہتا تھا اور مقتول قاتل کو مار ڈالنا چاہتا تھا, دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, دونوں ایک دوسرے کے قتل کے چکر میں پڑے ہوئے تھے. یہ تو مقتول کا وار نہیں چلا, نے قاتل کا وار چل گیا. مقتول کا داؤ کام, قاتل کا داؤ کامیاب ہو گیا اور مقتول کا داؤ ناکام ہوا. ورنہ مقتول کی سازش پلاننگ کوشش محنت یہی تھی کہ وہ قاتل کو مار ڈالے, دونوں ایک دوسرے کے مار ڈالنے کے چکر میں تھے. اس لیے فرمایا کہ القاتل والمقتول فی النار, یہ مقتول موقع چک گیا اور قاتل موقع پا گیا, اس لیے دونوں جہنمی ہیں. کتنی بڑی بات. دیکھو مسلمان مسلمان کے قتل کے در پہ ہوئے اور دونوں ایک دوسرے کو مار ڈالنے کے چکر میں ہوئے, ایسے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل تو جہنمی ہے ہی, مقتول بھی جہنمی ہوگا. کتنی خطرناک بات. جی حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادت فی الحرج کہجرت الیہ, کیسے قتل و قتال اور فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کر کے آنے جیسا ثواب رکھتا ہے. دیکھو یہاں مراد لینے کا فتح مکہ سے پہلے جب ہجرت کرنا فرض تھا, ہجرت کی بڑی اہمیت تھی, تو اس زمانے کے اندر جو آدمی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہ کر کے دین سیکھے گا عبادت کرے گا تو اس کو کتنا بڑا اجر اور ثواب ملے گا. تو اس دور میں ہجرت فرض عین تھی, شرط ایمان دی فتح مکہ سے پہلے. تو اس دور کے اندر اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاوے اور حضور کی صحبت اور خدمت میں رہوے اور عبادت کرے تو کتنی بڑی نیکی اور ثواب ملے گا. ایسا ثواب فتنوں کے زمانے میں عبادت کا ہے کہ فتنے اور قتل و قتال کے زمانے میں کوئی آدمی عبادت میں مشغول لیوے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضور کے پاس ہجرت کرنے کی بنیاد پر جو ثواب ملتا ہے ایسا اجر اور ثواب اس کو عطا فرمائیں گے.